ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مساجد کو، یہ زیبا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، جبکہ حالت کیسی ہے؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ وہ اپنے اوپر خود شاہدین گواہی دینے والے ہیں، علی انفسہم اپنی ذات پر، اپنے اعمال پر، اپنے نفسوں پر. کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ کفر کی. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے وہ بات کا انداز جو ہے وہ کتنا زبردست ہے اور کتنا سخت ہے، کہ اللہ رب العزت جو ہیں آغاز میں ہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ما کانا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ شرک کرنے والے اور پھر وہ اللہ کا جو گھر ہے مسجد، اس کی وہ تعمیر، اس کی وہ آبادی، اس کی رونق ہے نا، اور اس کی خدمت جو ہے اس کو وہ سر انجام دیں. اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہاں پہ یہ انداز جو ہے وہ اتنا سخت کیوں ہے؟ پچھلی آیات میں آپ پڑھی چکی ہیں کہ مکہ کے مشرکین جو تھے وہ شرک کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بتائے ہیں نا، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے، اور ان کی جو بھی کوششیں تھیں وہ اسلام کی مخالفت میں تھیں، ہے نا، دین کی مخالفت میں تھیں. اور پچھلی آیات میں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کجروی ہے، ان کی جو عہد شکنی ہے، ان کے جو کفر کی شدت ہے اس کو بیان کیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب بھی دی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جہاد ہی وہ چیز ہے جس میں مسلمان کا امتحان ہوتا ہے، مخلص جو مسلمان ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے. تو امتحان، اس فرق کا جائزہ لینے کے لیے، اس فرق میں تمیز پیدا کرنے کے لیے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے، امتحان اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہے وہ لیتے ہیں، کہ صرف کلمہ پڑھ کر نہیں بلکہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت ضرور یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے جو بھی ایمان لائے ہیں ایمان کے مطابق وہ عمل کرنے والے ہیں کہ نہیں. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے وہ حالات بتائے اور دوسری طرف جو ہے یہ اعلان کر دیا کہ مشرکین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، کیونکہ مسجد وہ جگہ ہے، وہ گھر ہے جہاں صرف ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے مساجد جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اور شرک کرنا اور کفر کرنا یہ اس کے اپوزٹ ہے، یہ اس کی ضد ہے. تو وہ مسجد جو ہے جس کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، تو اگر اس میں لوگ جو ہے وہ شرک کریں تو پھر یہ کیسی مسجد کی جو ہے وہ خدمت ہے؟ کیونکہ عمارت کا لفظ جب آیا ہے یہاں پر، اور مراد کیا ہے کہ یا مرو مساجد اللہ، کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کریں، تو اس کے کئی معنی ہیں. ایک تو ظاہری طور پر آباد کرنا کہ در و دیوار کی تعمیر ہے اور بنیادیں اچھی ہیں، رنگ روغن اچھا ہے، پانی کا انتظام ہے، روشنی ہے، اے سی ہے، ہیٹنگ ہے نا، مسجد کی حفاظت، صفائی، ضروریات کا انتظام، ساری باتیں ہیں ظاہری طور پر جو ضرورت ہے مسجد کی. اور اہم اس میں اور چیز کیا ہے کہ عبادت، پھر وہ مسجد کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ ظاہری شان و شوکت بھی ہو، خوب جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو، قزین و آرائش بھی ہو، لیکن اس میں جو ہے وہ نمازی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مسجد آباد نہیں ہے. نمازی تو ہوں، وہاں پہ عبادت کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے تو ہوں، لیکن یہ کہ وہ جب مسجد میں آئیں تو وہ شرک کریں، وہاں پہ انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اسٹیچو رکھے ہوئے ہیں، مشرکانہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی مسجد کی آبادی نہیں ہے کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ اس میں مشرکانہ فعال کرنا. اور اہل مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اور یہاں پہ ذکر ہے مساجد کا، ہے نا، تو مساجد سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو مساجد جو ہے یعنی مسجد کی جمع ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے اس کا، اس لفظ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. کہتے ہیں اگرچہ اس سے مراد مسجد حرام ہی ہے، لیکن اس کو جو جمع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ صرف تنہا مسجد حرام کا نہیں ہے، بلکہ تمام جو مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں زمین پر ان کا معاملہ ہے. اور تمام جو مساجد کی اصل تھی وہ کیا تھی؟ خانہ کعبہ، قبلہ. تمام مساجد کا مرکز اور محور تو قبلہ ہے، تو اس کا انتظام اور اس کی حفاظت اور اس کی صفائی جو ہے وہ اس کی طرف خاص طور پر دھیان دینا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حرم کے ارد گرد کافر رہتے تھے، اور حرم کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویریں بنائی ہوئی تھیں. اور یہ بھی ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ ننگا طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور مشرکانہ فعال کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العزت اس بات کو جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرکین کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد حرام، جو کہ تمام اللہ کی جو مسجدیں ہیں ان کا مرکز ہے، اس کے وہ منتظم بنے رہے، جبکہ ان کے عمل خود کفر پر گواہی دے رہے ہیں. کفر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ شرک کرنا. شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مانتے تو تھے پر ایک نہیں مانتے تھے، ہے نا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے حتیٰ کہ صفا مروہ پر بھی جو ہے وہ دیویاں اور بت جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے، ہے نا. حتیٰ کہ جب مسلمان جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنے لگے، تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورت البقرہ میں کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم جو یہ صفا اور مروہ پر جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کوئی مشرکانہ فیل کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو بت بھی ہیں. تو کہا کہ نہیں، تم کر سکتے ہو، کیونکہ پھر بت تو ہٹا دیے گئے. اس سے پہلے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب صحیح شروع ہوئی تھی، تب تو ایسا کوئی نہیں تھا، ہے نا. نائلہ اور اصاف نامی بت انہوں نے وہاں پہ رکھ دیے ہوئے تھے نا. تو بعض اوقات یہ کہ توحید کے ساتھ جب مشرکانہ فیل مکس ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو اس وقت ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس بات کی تردید کی ہے، اور کہا ہے کہ مشرکین کو یہ زیبہ ہی نہیں دیتا، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بنے. تو بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے عام دنیا میں بھی، کہ دنیا دار ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، اور ہم نے اس کے لیے ڈونیشن جمع کیا تھا، ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بریانی پکا کر بیچی تھی، ہم نے اس کے لیے فنڈ ریز کرتے رہے، اور اب ہم یہاں پر جو ہے جو بھی مشرکانہ فعال جو ہے وہ کریں، تو یہ مسجد کی خدمت نہیں ہے. بے شک پیسہ سارا ہی کیوں نہ لگایا ہو، اس کی تعمیر ساری ہی کیوں نہ کی ہو، دن رات وہاں پر جو ہے کیوں نہ اس کی حفاظت، صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجدیں ان کے سپرد کی جائیں. مسجدوں کی تولیت جو ہے، مسجدوں کی جو خدمت ہے، وہ ان سے واپس لے لینی چاہیے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور مسجدیں صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور ایسے لوگ اگر مسجدوں کے خادم عبادکار بنتے ہیں تو یہ موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق اور اللہ کے اختیارات میں جو ہے وہ شرک کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بندگی کو خالص کریں، اگر وہ اللہ کی بندگی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا کیوں دی کہ وہ خانہ کعبہ کی خدمت نہیں کر سکتے. وہ تو پانی پلاتے تھے، وہ تو کھانا کھلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، اور بہت محبت سے یہ کام کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ مشرکانہ عمل کرتے تھے. تو شرک جو ہے یہ اتنا جو ہے وہ قبیح عمل ہے جو حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دوسرے گناہ ہو سکتا ہے کہ معاف کر دوں، لیکن میں شرک جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا. پیچھے آپ پڑھ بھی چکی ہیں، تو کہا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے. اور اہل مکہ کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ لوگ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جمع ہوتے تھے، حاضر ہوتے تھے، تو وہ اپنی زبان سے بھی ایسے جملے بولتے تھے کہ جس سے جو ہے وہ مشرکانہ افعال انداز جو ہے اس کا اظہار ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں تیرے لیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ جو اپنے بت ہیں ان کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس طرح کی باتیں بھی وہ اپنی زبان سے جو تھے وہ نکالتے تھے. تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کو یہ بات جو ہے وہ کیسے گوارا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسجد میں بھی بیٹھ کر، ویسے تو اللہ کی زمین کسی میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہ غلط کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن خاص طور پر وہ مسجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جائے اور اس میں اگر لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، تو آپ سوچ لیں کہ اس سے جو ہے وہ گناہ کی شدت میں اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ بات جو ہے یہ اور زیادہ سخت جو ہے وہ ناپسند ہے. تو یہاں پر جو ہے اسی چیز پر جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو وہ لوگ کرتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے مسلمان اگر کریں، آج اگر مسلمان جو ہیں وہ مساجد میں اللہ کے گھر میں جو ہے وہ مشرکانہ فعل کریں تو پھر کیسا ہے. بہت سے ایسے مسجدیں بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہاں پر پیر کے نام پر دیگ چڑھانا اور مشرکانہ افعال جو ہے وہ کرنا. اور اہل مکہ جو تھے اپنے شرک کی شہادت یوں دیتے تھے، کہتے تھے لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملکو، یعنی خود طواف کے دوران وہ یہ الفاظ بولتے تھے جس سے واضح طور پر شرک کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ لا شریک لک، کہ تیرا کوئی شریک تو نہیں ہے، الا شریک ہوا لک تملکو، خود ہی جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے تھے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم تیرے شرک میں جو ہے وہ اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، شامل سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. آپ سوچیں کہ ایک طرف جو ہے وہ اچھے اچھے کام بھی کرنا، خانہ کعبہ کی یہ مسجد کی حفاظت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر شرک ساتھ کیا جا رہا ہے سارے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں انہیں جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اعمال کی جو جزا ہے اس کا انحصار جو ہے وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان پر ہے. مشرک جو ہے روز آخرت پر ایمان تو رکھتے ہی نہیں تھے، اور اللہ کے بارے میں ان کا ایمان وہ بھی غلط تصور تھا. تو انہوں نے جو اللہ کے حقوق اور اختیارات تھے نا، جو خدائی تصرفات تھے، وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو دے رکھے تھے، بزرگوں کو دے رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایمان نہیں لائے، مشرک جو ہے وہ ایمان نہیں لائے اور شرک کر رہے ہیں، تو جو بھی انہوں نے اچھے کام کیے وہ سارے ضائع ہو گئے. وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ، اور جہنم میں انہیں جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے. کہ شرک کی وجہ سے، ان کی بدعمالی کی وجہ سے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور اب ہمیشہ ان کے لیے صرف اور صرف جو ہے وہ دوزخ ہے. تو اس سے جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی ہم جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے چلے جائیں کہ ہم شرک تو نہیں کر رہے، ہے نا، اپنی ذات کے ساتھ، اپنے دل کے خواہشات کے ساتھ، زمانے کے رسم و رواج کے ساتھ، اور کبھی خاندان کے رسم و رواج، کبھی پیئر پریشر، کبھی سوسائٹی، کبھی دوست احباب، کبھی مجبوریاں، کبھی پیٹ، کبھی مختلف باتیں، تو کوئی شرک تو نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک کے نتیجے میں اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کر سکتے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. کہ اللہ کی مسجدوں کو اس کے سوا اور کوئی جو ہے وہ آباد نہیں کر سکتا. انما یامر، اس کے سوا نہیں، کیا کہ وہ لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کریں. ان کی نمبر ون خوبی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے. دوسری بات کیا ہے؟ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. تو عقائد میں سے توحید اور آخرت کو سر فہرست جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ عبادات میں سے جو ہے وہ دو عبادتوں کا ذکر ہے، اور وہ ہے نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. چار یہ خوبیاں، چار یہ صفات بتانے کے بعد پانچویں یہ بتائی کہ ولم یخشا، کہ وہ نہیں ڈرتے الا اللہ، مگر اللہ سے، تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. فاسا قریب ہے، شاید کے اولئک ان یکونوا من المهتدین، انہی سے یہ توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ پہ چلیں گے، انہی سے یہ توقع ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اب یہاں پر مسجدوں کو جو لوگ آباد کر سکتے ہیں, اور آباد کرنے سے مراد کیا ہے, نمازوں کے لیے آنا جانا, مساجد کی صفائی کرنا, ان میں روشنی کا انتظام کرنا, یا مسجدوں کی تطہیر ہے, مرمت ہے, یا مسجدوں کی خدمت ہے, تو یہ ان لوگوں کے پاس ہونی چاہیے جن کے اندر یہ پانچ صفات جو ہے وہ ہوں. اور آپ دیکھیں کہ چار صفات میں سے دو کا تعلق عقائد سے ہے, دو کا عبادات سے ہے, اور جو پانچویں صفت ہے نا وہ ان چاروں کی بیس ہے, بنیاد ہے, اللہ کا ڈر, کہ اللہ کے سوا وہ کسی دیوی دیوتا, بزرگ, فرشتہ, ستارے, ان کی خوشی یا ان کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم نے نظر و نیاز نہ دی, اگر منتیں نہ مانی, اگر ہم نے رسمیں نہ نبھائیں, اگر دیگیں نہ چڑھائیں, تو پھر یہ کہ ہمارا ہمیں وہ بگاڑ دیں گے, یا ہمارا کچھ نقصان پہنچائیں گے, یا ہماری روزی ختم ہو جائے گی. وہ یہ سارا جو ان کا عقیدہ ہے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ہوتا ہے, اللہ سے وہ ڈرتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ جو اللہ کی مساجد کو, اللہ کے گھر کو آباد کریں, ان کی یہ صفات ہونی چاہیے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ اہل مکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حرم کے خدمت گار ہیں, ہم حرم کو آباد کرنے والے ہیں, ہم تو کھانا کھلاتے ہیں مہمانوں کو, اور بہت مہمان نواز تھے, اور کہتے تھے کہ پانی پلانا ہے نا, تو یہ ان کے ہاں بہت زیادہ اس کی اہمیت تھی کہ آب زمزم یا پانی, اور مسجد کی حفاظت, صفائی, اس طرح کی. لیکن ان کے ساتھ جو ان کے مشرکان عمل تھے, تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بڑا واضح طور پر جو ہے وہ رکھا ہے کہ اللہ کے ہاں اصلی قدر و قیمت جو ہے وہ جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو وہ شخص انتہائی قیمتی ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں, خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا, خواہ وہ شخص جو ہے وہ بہت امیر نہیں ہے, خواہ اس کے خاندان میں سالوں سے جو ہے وہ مسجد کی مجاوری نہیں چل رہی. ہوتا ہے نا کہ ہماری تو خاندان جو ہے وہ مسجد کی خدمت کرنے والے ہیں, تو بعض لوگ جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سجادہ نشینی, یا جو ہے وہ بزرگ زادے, یا ہماری فیملی میں جو ہے ہم, کوئی کہتے ہیں ہم چشتی خاندان سے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم سید خاندان سے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم حجویری خاندان سے ہیں, کوئی کہتے ہیں ہم صدیقی فیملی سے ہیں, ہے نا, تو کوئی ہاشمی, تو بعض لوگ اس طرح کی باتوں کو جو ہے وہ عزت کی جو ہے وہ علامت سمجھتے ہیں, اور لیکن یہ کہ عملی طور پر جو وہ کام کرتے ہیں وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں, توحید سے اور آخرت کے عقیدے سے ان کے عمل بہت ہٹ کر ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو کہا کہ وراثت جو ہے نا یہ کسی کے لیے نہیں ہے کہ کسی مقدس جو جگہ ہے وہ ان کے سپرد کر دی جائے جبکہ وہ نالائق ہی ہوں, اور اگر وہ نالائق ہیں تھوڑی بہت جو بھی وہ خدمت انجام دیں گے ان کی وہ نالائکی کی وجہ سے وہ خدمت بھی ضائع ہو جائے گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ بھی درست ہو اور ان کی عبادت بھی درست ہو, ہے نا. تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ فالگیری بھی کرتے تھے اور تالیاں بھی بجاتے تھے, ننگے طواف بھی کرتے تھے, خود اپنی زبان سے شرک کی گواہی دیتے تھے, ہے نا. اور آج بھی لوگ بہت سے ایسے مشرکانہ فعل جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. تو پھر کہا کہ اگر ان کے اندر ان کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ عبادتیں درست ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے شامل ہو جائیں. اب آپ دیکھیے کہ مساجد کی آبادی اور ان کا ادب اور احترام, اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے مسجد بنائی, اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا, جنت میں اللہ اس کو ایسا ہی گھر دے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا, اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کا کیسے پتا چلے کہ وہ شخص مسجد آتا جاتا ہے, وہ مسجد جا کر بڑا خوش ہوتا ہے, انتظار کرتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں. تو جو اللہ اور آخرت پر جن کے ایمان میں کمی ہے یا وہ نہیں رکھتے, وہ مسجد کو آباد, وہ مسجد میں نہیں جاتے, وہ مسجد کا راستہ نہیں دیکھتے, وہ مسجد کا انتظار نہیں کرتے, ان کا دل مسجد کے لیے بیتاب نہیں ہوتا, تو خوش قسمت ہیں جو مسجد آتے جاتے ہیں. تو ان کے ایمان کی کہا کہ گواہی دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن جو ہے وہ اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ اور وہ 7 آدمیوں میں سے ایک کون سا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، قلب معلق فی المسجد، کہ اس کا دل مسجد میں ہینگ رہتا ہے، مسجد میں ہی وہ نکل بھی آئے نا لیکن اس کا دل چاہتا ہے کہ مسجد سے باہر نہ نکلے. ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کسی پارٹی میں جاتے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن بچوں کو آپ نے پک اپ کرنا ہے، اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ کے شوہر کے آنے کا وقت ہے، آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ کے فرائض ہیں، تو آپ آ تو جاتی ہیں لیکن دل آپ نہیں چھوڑاتی ہیں، دل وہی ہینگ ہے. آپ آ گئی ہیں اداس سی اترا سا چہرہ، تو یہ کہ جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا تھا نا آنے کو. تو کچھ لوگ خوش قسمت ہیں جو مسجد میں جب آتے ہیں تو مسجد میں جانے کو سے دل نہیں چاہتا اور اپنے فرائض کے لیے نکلتے ہیں مسجد سے باہر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ رہبانہ یا رہبانیت جو ہے وہ ہو کہ ہم وہیں بیٹھے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں اور فرائض کو چھوڑ دیں، کہ لیکن یہ کہ ان کا دل مسجد میں رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کلاس میں بعض اوقات آپ یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن دل آپ کا کہیں ہو سکتا ہے، کبھی مال میں نہ ہو، کسی سیل میں نہ ہو، گھر کے اندر ہی نہ ہو، ہے نا، کسی اور پارٹی میں نہ لگا ہوا ہو. تو بعض اوقات جہاں دل ہوتا ہے نا تو آپ سوچیں کہ وہی اصل آبادی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں رہتا ہے اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی، اور آپ ان خوش قسمتوں میں سے انشاءاللہ ضرور شامل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل کرے. پھر آپ نے ایک موقع پر فرمایا فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو. حدث آپ کو پتا کیا ہے؟ ایک اکبر ہے، ایک اصغر ہے، ناپاکی. فرشتے یوں کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم کر. یہ بخاری کی روایت ہے کہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر تسبیح وغیرہ کرتا ہے. پھر ایک موقع پر جو ہے وہ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پر کینکر مارا، کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہیں. اب دیکھیں کہ کینکر پڑا تو دیکھتے ہیں کینکر کی طرف کہ یہ کہاں سے آیا، تو پتا چلا کہ عمر بن خطاب ہیں. مجھے کہنے لگے جاؤ ان 2 آدمیوں کو بلا لاؤ. میں بلا لایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، وہ کہنے لگے طائف سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا، تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد کی آبادی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس میں اونچی آواز نہ کی جائے، شور نہ کیا جائے، جیسے بازار میں ہوتا ہے، جیسے گھروں میں ہوتا ہے، جیسے کہ گلیوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جو مسجد کی آبادی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ساری احادیث جو ہیں ہمیں وہ بتاتی ہیں کہ مسجد کا احترام، مسجد کی آبادی یہ کتنی جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں میں اور آپ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، ہے نا، کہ اور اس کے حصہ ڈالنے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمارا شوہر، ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارا باپ، ہم خود جو ہیں وہ مسجد کے جو مختلف کام ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ آج کل پیڈ اس کا بہت رواج ہے، پے کر کے جو کام کروائے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ مساجد میں بھی ہمیں ایسے لوگ نہیں ملتے جو رضا کرانا کام کرنے والے ہوں، ہے نا. تو دین جو ہے نا، اصل دین اور اصل تحریکیں اور جماعتیں جب چلتی ہیں تو وہ جو ولنٹیئر کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، می آئی ہیلپ یو، جو رضاکار لوگ ہوتے ہیں وہ اسی سے چلتی ہیں. اور ایک یہ کہ انسان ہر چیز کا صلہ چاہے، تنخواہ چاہے اور پاؤنڈ کرے، تو اس سے جو ہے کام تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اصل روح نہیں رہتی. تو جب تحریکوں، جماعتوں، مساجد، تنظیموں میں جو ہے وہ اس کا رواج عام ہو جائے کہ جو بھی کام کرنے والے ہیں ساتھی اس کی تنخواہ کتنی ہوگی یا وہ کتنا وقت دے رہا ہے تو اس کے مطابق، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر یہ جو خالص رب کی رضا ہے نا، اس کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ اٹھ جاتی ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی روزگار کا ذریعہ ہے ہی نہیں، اور پھر جو ہے وہ مجبوری ہے کہ وہ اس کے مطلب وہ تنخواہ وغیرہ جو ہے وہ لیں, لیکن یہ کہ بہرحال اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے کچھ لوگ ایسے ویسے ضرور ہونے چاہیے, اور اس کو نا رواج دینا چاہیے, اس کو رواج دینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمیں اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے کہ صفائی کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, جو بھی مسجد کی حفاظت, اس کی تعمیر, اس کی آبادی, اس کی رونق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. تو کون سے وہ لوگ ہیں؟ فاسا اولائک ان یکونوا من المہتدین. تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں انہی سے توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلیں گے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا میں اور آپ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں سے ہے؟ کیا میرے گھر میں سے کوئی ہے جو صبح صبح جا کر جو ہے وہ اذان دیتا ہے؟ برف کا موسم اور یہاں پہ برفانی طوفان آتے ہیں, اور ایک عورت بتانے لگی, اور اس وقت بھی آپ کی کلاس میں ہے, وہ بتانے لگی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ انہوں نے یہ ڈیوٹی لے لی کہ برف کے موسم میں وہ صبح آ کر جو ہے نا وہ اذان دیں گے, تو فجر کی اذان. تو آپ سوچیں کہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا, کہ اور اس وقت انسان بہت سے لوگ نماز کے لیے نہیں آتے, اذان بہت پہلے ہوتی ہے, پھر اقامت ہوتی ہے, پھر جماعت کھڑی ہوتی ہے, لیکن بعض بوڑھے بھی ہیں لیکن وہ آ کر, ہمیشہ آندھی ہے طوفان ہے, وہ آ کر اذان دیتے ہیں نا, تو بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ, بہت خوش قسمت ہیں. جہاں جہاں ان کی اذان کی آواز جاتی ہے وہ یہ ساری پتھر, مٹی, ہوائیں, فضائیں, یہ آسمان, یہ زمین ان کے اس اذان کی نا اللہ کے ہاں گواہی دیں گے. قیامت کے دن یہ چیزیں ان کے لیے جو ہے نا وہ نیکی اور سرمایہ کا ذریعہ بنیں گی. تو ہمارے بچے جو آج کل مختلف آوازیں نکالتے رہتے ہیں, کبھی گانے, کبھی باتیں, کبھی گیت اور شور شرابہ اور ساری باتیں, تو ہمیں بچوں کو اذان بھی سکھانی چاہیے, اور اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو کہنا چاہیے کہ اللہ کے بندے تو بھی اذان دے, اور جا کے نیکی کے کسی کام میں تو حصہ ڈالنا, اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے, کیونکہ جب پریکٹس کی جاتی ہے, جب سیکھا جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کام آ جاتے ہیں, کوئی بھی مجھے مشکل نہیں ہے نا, ہے نا. تو اس کے لیے ترغیب دینے کی ضرورت ہے, رواج دینے کی ضرورت ہے کہ اس کو پرموٹ کیا جائے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. اجعلتم, کیا تم نے بنا لیا, کیا تم نے ٹھہرا لیا, کیا تم نے سمجھ لیا, کیا تم نے یہ سوچ لیا, تم نے یہ کیسے سمجھ لیا, ہے نا سوالیہ, سوال ہے. اجعلتم, تم نے کیا سمجھ لیا, کیا سمجھا؟ سقایت الحاجی, حاجیوں کو پانی پلانا, آپ پڑھ چکی ہیں نا, ہے نا, سقایا سین کافیا, یعنی پانی پلانا, کن کو, حاجیوں کو, حاجیوں کو پانی پلانا جو ہے وہ عمارت المسجد الحرامی, اور مسجد حرام کی جو خدمت ہے نا, کہ چند کام جو ظاہری طور پر مسجد کی آبادی کے لیے ضروری ہوتے ہیں, کہ رنگ روغن ہے, صفائی ہے, روشنی ہے, ہیٹنگ ہے, اے سی ہے, جو بھی اس کے ضروریات ہیں مسجد کی, کہ کیا تم نے مسجد کی ضروریات کو پورا کرنا, اس کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا, کیا تم نے اس کو سمجھ لیا ہے؟ کیا کا ماند, یہ صرف جو کہا ہے نا, اس کی ماند, اس کے برابر, اس کی مثل, من آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. لوگوں, تم نے یہ ظاہری نمائشی چند مذہبی اعمال کو انجام دے دینا, کیا تم نے اس کے برابر سمجھ لیا, اس شخص کے عملوں کی طرح کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے راستے پر جو ہے وہ جہاد کرے اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کرے, کیا تم نے اس کے برابر سمجھ لیا؟ بتاؤ مجھے اس کا بات کا جواب. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, لا يستوون عند اللہ, لا يستوون عند اللہ, یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں. سوچئے تو صحیح, غور تو کیجئے, کہ ایک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بس کام کیے جا رہے ہیں, ہے نا, اور دوسری بات کیا ہے کہ جو ہے وہ عقائد کی فکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عبادات کی بھی فکر ہے. تو کہا کہ کیا تم نے جو ہے وہ اس کے برابر سمجھ لیا؟ تو یہاں پر جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر ایک بڑی خاص بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے, اور وہ خاص بات کیا ہے, کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں اور مشرکوں سب کو خطاب کیا ہے. مشرکوں کو اس لحاظ سے کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, انہیں پانی پلاتے ہیں, انہیں کھانا کپڑا ضرورت ہو تو اس کو مہیا کرتے ہیں, نیز ہم مسجد حرام کی مرمت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کا غلاف اس کو تبدیل کرتے ہیں اور روشنی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں, ہے نا. اور مسلمانوں میں سے بھی بعض کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے جہاد اپنی ہجرت کو افضل اعمال میں سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو عبادت کا بڑا ذخیرہ موجود ہے, ہے نا. اور کہنے لگے, اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ سیدنا نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منبر پہ بیٹھا تھا, یعنی آپ کے منبر کے پاس بیٹھا تھا, یعنی آپ منبر تھے اور میں منبر پر تھے, میں آپ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے. دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کے. تیسرے نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں میں افضل ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا کہ منبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو. نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا, پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس بارے میں ضرور سوال کروں گا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. امام مسلم نے اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل جو ہے نا یہی بہت اچھا ہے, ہے نا, ہمارا یہ عمل جو ہے یہی سب سے جو ہے وہ بہترین ہے, اور دوسروں کے جو اعمال ہیں نا ان کو جو ہے وہ کم سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں واضح کر دیا گیا کہ ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور جہاد فی سبیل اللہ سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والے عمل ہیں. گفتگو کے حوالے سے اصل اہمیت اور فضیلت کیا بیان کی گئی کہ جہاد کے لیے, کیونکہ جہاد جو ہے وہ بغیر ایمان باللہ کے ہو ہی نہیں سکتا. تو پتہ کیا چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. دوسرا یہ بات پتہ چلی کہ وہ مشرکین جو اپنے عملوں کو سمجھتے تھے ہمارے بہت بڑے عمل ہیں بہت اچھے عمل ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اصل چیز تو کیا ہے کہ ایمان لانا, ہے نا, اپنے عقیدے کی اپنی عبادت کی فکر کرنا. اور اسی طرح جو مسلمان اپنے اپنے طور پر اپنے عملوں کو بہت اہمیت دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بھی بتا دی کہ یہ فیصلہ کرنا کہ فضیلت والا عمل کون سا ہے بہترین عمل کون سا ہے یہ مومنوں کا کام نہیں ہے, یہ کام تو اللہ کا ہے, اللہ فیصلہ کرے گا. اور ہر کام پر جو انسان کرتا ہے اس کے عمل کی جزا کیا ہے یہ اللہ کو پتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو بتا دیں, ہے نا. تو یہاں پر یہی بات بتائی کہ دونوں برابر نہیں ہے, ہے نا, دونوں برابر نہیں ہے. گو کہ فضیلت والا کام جو ہے وہ نمبر ون کیا ہے کہ جہاد کرنا, اور جہاد کے اندر ضروری ہے کہ توحید اور آخرت ہو, یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. وجاہد فی سبیل اللہ, اور جہاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر جو ہے وہ رب کی رضا اور آخرت پر ایمان اور یقین نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کریں, اور جو بھی انسان عمل کر رہا ہے اسی کو جو ہے وہ بڑا نہ سمجھ بیٹھے, ہے نا. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا یہ عمل جو ہے یہ بہت قیمتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ مشرکین اگر خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں تو بے ثمر ہے, ہے نا, بے اجر ہے, اس کا کوئی بھی کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا. اور مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہے وہ جو بھی اچھے کام کریں, ایمان ہے, ہجرت ہے, جہاد ہے, تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا اونچا مرتبہ ہے, لیکن ہونا اللہ کے راستے میں چاہیے, کیونکہ فی سبیل اللہ, اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے یا جہاد ہے, سارا کچھ اللہ کے راستے میں ہونا چاہیے تو ہی ان کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اجر ملے گا. پھر فرمایا واللہ لا یهدی القوم الظالمین, کہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ جو بھی غلط کام کرنے والے ہیں تو اللہ ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں نا ان کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند بھی نہیں کرتا کہ لوگ جو ہے نا وہ ظلم کریں. اور یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے اور مشرکانہ کام ہے، مشرکانہ افعال ہیں. صرف ایسے ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے کہ مشرکانہ افعال اس کے اندر جو ہے وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں. تو شرک کے ساتھ کوئی عمل کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی مقبول اور قابل ذکر ہو، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے ہاں تو قابل قبول ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مسجدوں کی آبادی اور اس میں پانی پلانا اور مسجدوں کی رونق اور اس کے کام، کوئی آسان کام نہیں ہے، ویسے بڑا اہم کام ہے. اور اہل مکہ بڑا عرصہ وہ اس، آج بھی وہاں کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کہ وہ پانی پلائیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ آتے ہیں تو کیسے ان کی خدمت ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے ہاتھ بچھائے جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے جو ہیں پر بچھائے جا رہے ہیں، آنکھیں بچھائی جا رہی ہیں، ہے نا. ادھر پانی کا قطرہ گرا، ادھر صفائی کے لیے 10 لوگ جو ہیں وہاں پہ آ موجود ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ اس میں جو پانی پلانا ہے اور وہاں کی جو خدمت ہے اس میں کئی لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، جو وہاں پہ امیر امیر جو ہے وہ لوگ ہیں. تو یہاں پہ اصل مقصود جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصل مقصود ایمان ہے، افضل چیز ایمان ہے، افضل چیز رب کی رضا ہے. پھر فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ کون سے لوگ اللہ کو پسند ہیں؟ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا. ایمان کیوں لائے؟ ہجرت کہاں، کس لیے کی؟ کسی عورت سے، لڑکی سے شادی کرنے کے لیے نہیں، بزنس اور کاروبار کے لیے نہیں، اپنے ذاتی کاموں کے لیے نہیں، کینیڈا، امریکہ یا برطانیہ کی جو ہے وہ سٹیزن شپ لینے کے لیے نہیں، کس لیے؟ اللہ کے راستے میں. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اور جہاد جب کیا اور اللہ کے راستے میں کیا، فی سبیل اللہ کو آپ ہائی لائٹ کریں. کام تو سبھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ. اور پھر کیسے کیوں کیا؟ بی اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. جہاد کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو جب انہوں نے گھر چھوڑے، جب انہوں نے جہاد کیا، جب وہ ایمان لائے، تو اس میں انہوں نے نہ مال کی پرواہ کی نہ اپنی ذات کی پرواہ کی. تو مال کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ روپیہ پیسہ بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے، اور بزنس بھی آتا ہے، گھر بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، ساری چیزیں کس کے اندر آ جاتی ہیں نا، سب چیزیں مال ہے نا، قیمتی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. وہ انفسہم، اور اپنی ذات، جس میں انسان کی صلاحیتیں، قوتیں، جوانیاں، بڑھاپا، جو کچھ بھی ہے، اس میں کوئی شخص یہ کہہ کے بچ نہیں سکتا کہ میں تو بوڑھی ہوں، میں نہیں کر سکتی. کوئی یہ شخص سوچے کہ میں اس وقت جوان ہوں اور یہ تو میرے مزے کے کھیلنے کودنے کے دن ہے نا، رنگ رلیاں منانے کے دن ہے. اور کوئی یہ کہے کہ میں جو ہوں، اور آج کل پتہ نہیں ہمارے ہاں عورتوں میں یہ خاص طور پر یہ بیماری ہے کہ ابھی 40 سال کی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہائے اللہ ہم بوڑھے ہو گئے نا، پھر 45 کی ہوتی ہیں تو بڑھاپا اور ان کے الفاظ میں زیادہ آنے لگتا ہے، بار بار کہتی ہیں کہ بوڑھے ہو گئے اور اب تو ہلا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا. اور آپ دیکھیں کہ سارے جو پیغمبر بنے ہیں 40 سال کے ہوئے تو ان کو پیغمبری ملی، اور انہوں نے کام اصل شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے تھے جب طائف کا سب سے مشکل سفر کیا، اور پیدل تھا. آپ سوچیں 50 سال، آپ کی عمر اکثر لوگوں کی 50 سال نہیں ہے نا، ایک دو کے علاوہ، ایک بندے کے علاوہ زیادہ تر لوگ، کوئی 30 ہے، کوئی 35 ہے، کوئی 40 ہے، کوئی 42-45 ہے نا. اور آپ دیکھیں گے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹیسٹ نہیں دے سکتا، اچھا 30 سے کم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں ماشاءاللہ. تو اس میں کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے نا. تو یہ کیا بات ہوئی کہ وانفسہم، جو کچھ بھی ہے نا آپ کے اور میرے پاس، اس کو ہمیں نا اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ عمر کیا تھی، اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ جو کچھ تھا اس کو بچایا تو نہیں تھا نا، جو جتنا کر سکتے تھے. جیسے آج بھی ہماری ایک بہن جو تھی وہ بہت ہی اداس تھی اور رو بھی رہی تھی کہ سبق یاد نہیں ہوتا، اور میں جیسے یاد کرنا چاہتی ہوں، میرا بہت دل چاہتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے یہ بات کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، اور اس کے بعد لگانا آپ کا کام ہے، ہاتھ پھیلانا آپ کا کام ہے، دامن کو اٹھانا آپ کا کام ہے، پھر اس کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے. اور جو بھی آپ کی کوششیں ہونی فی سبیل اللہ چاہیے، میری بھی اور آپ کی، ہم سب کی کوششیں کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے راستے میں. اعظم درجۃ عند اللہ، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا درجہ ہے اللہ کے نزدیک، کہ جب وہ جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس $1 ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، کسی کے پاس $1,00,000 ہے وہ خرچ کر دیتا ہے نا، کسی کے پاس جو ہے جو بھی صلاحیت ہے، کسی کے پاس کمپیوٹر کی ہے اسکل، کسی کے پاس انگلش کی ہے، کسی کے پاس اردو کی، سندھی کی، پنجابی کی، ہے نا، جو بھی جس کے پاس اسکل ہے، کوئی اردو بولتا ہے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تو اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا درجہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے درجے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، ہے نا. پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے کفار کے بارے میں پڑھا تھا، اُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، آیت 17 سورۃ توبہ. یہاں پہ کیا پڑھا؟ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. تو لوگوں کی نظروں میں دنیا میں کامیابی کے معیار پر آخرت کے معیار کی فرق نہیں ہوگی. اللہ کے ہاں جو کامیاب ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم فیہا نعیم مقیم. اور ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اور دیتا رہے گا. یبشرہم، اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ٹینس پائے جاتے ہیں، کہ ان کا رب جو ہے انہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کوئی اور نہیں، ان کا اپنا رب کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ برحمت منہ، اپنی رحمت کی. نمبر ون رحمت، نمبر دو واردوان اور رضامندی کی. جنات، اور ایسی جنتوں کی. لہم فیہا نعیم مقیم، ایسی جنتوں کی خوشخبری جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے. خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں، یہ آیت نمبر سورۃ توبہ کی 21 اور 22 میں جو ہے وہ کامیاب لوگوں کا جو اجر عظیم ہے اور آخرت میں جو ان کے درجے ہوں گے ان کو بیان کرتے ہیں. اب غور تو کریں اس بات پر کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم الفائزون، اس کی تفصیل کیا ہے؟ ہم الفائزون جو ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ لوگ جنہوں نے میری راستے میں اپنے گھر چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، انہوں نے اپنی زمینوں کو، گلیوں کو چھوڑا جس میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے. لوگ تو ڈالر کے لیے آئے یہاں پہ، تعلیم کے لیے آئے، بیسٹ فیوچر کے لیے آئے، ہے نا، سٹیزن شپ کے لیے آئے، اور پھر بھی اپنی وہ ٹوٹی سڑکیں جب یاد آتی ہیں تو لوگ روتے ہیں، ہے نا، وہ دھواں دیتی ہوئی جو گاڑیاں یاد آتی ہیں، جب وہ گاڑیاں گزرتی تھی تو پیچھے سے دھواں چھوڑ جاتی تھی نا، ہے نا، اور جو بھی وہ، جو بھی جیسے بھی جو بھی حالات تھے انڈیا کے، پاکستان کے، آپ ان لوگوں، یعنی میں گلف کی بات نہیں کر رہی، گلف اور یہاں میں تو اتنا فرق نہیں ہے، لیکن جنہوں نے گلف کو چھوڑا یا جنہوں نے اپنے بھی وطن کو چھوڑا، جو بھی جس بھی وطن سے آئے، خواہ وہ اللہ کے لیے نہیں آئے، لیکن آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، دیوانہ وار یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، اور سکون نہیں ہے ان کو، ہے نا، کشمیر والے کشمیر کو یاد کرتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ صحابہ نے جب مکہ سے ہجرت کی تھی تو حبشہ کی طرف گئے تھے اور مدینہ کی طرف گئے تھے. میری بہنوں، کس لیے گئے تھے؟ صرف ان کا ایک ہی قصور تھا، ایمان کی خاطر انہوں نے ان جگہ کو چھوڑا تھا، وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. تو اللہ، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر فی سبیل اللہ انہوں نے یہ قربانیاں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کے اپنی رحمت، اپنی رضا، اور جو جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ میرے لیے کیا اور یہ کرنا طبیعت کے لیے بڑا دشوار تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی لیے پھر میری طرف سے بھی تمہارے لیے کیا ہے، اعظم درجہ ہے، میری طرف سے تمہارے لیے کیا ہے کہ رحمت ہے، رضوان ہے، اور ایسی جنتیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ نعیم اور مقیم، یعنی نعمتیں والی جنت، مقیم قائم رہنے والی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سی اپنی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں جو ایمان، جہاد اور ہجرت کے نتیجے میں ملیں گی۔ لیکن میری بہنوں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ رضوان، رب کی رضا، کہ اللہ کی رحمت بھی اہم ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ اس کو معاف کرے گا اور اللہ اس کے ایمان کو اور نیکیوں کو قبول کرے گا، ہے نا۔ اور جب رب کسی سے راضی ہو جائے، اور رب کی رضا مندی جو ہے وہ کیا ہے، رب کی رضا مندی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے کہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ تم میرے بندوں میں شامل ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بہت قیمتی چیز ہے اس دنیا میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتوں کو انہوں نے چھوڑا تھا، گھر بار کاروبار کو لات ماری تھی، اور آج ان کے لیے نعمتیں جنتوں میں انتظار کر رہی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کی خدمات کا صلہ دینے کو اجر عظیم، بڑا کچھ ہے اللہ کے پاس۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی اچھا کام کرتی ہیں اس کبھی پریشان نہ ہوا کریں۔ کبھی ہم بچوں کے بیہیویئر سے پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی شوہر کے بیہیویئر سے، کبھی شوہر بیوی کے رویے سے اداس ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے ساس بہو کے، بہو ساس کے، اپنے جو رشتہ دار ہیں یا ہمسائے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے، دین کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں اور دوسروں کو میری کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ جیسے کل میری ایک بہن کہہ رہی تھی کہ یہ بچے لگتا ہے مجھے کھا جائیں گے یا مجھے ختم کر دیں گے، ہے نا۔ تو میں ان بچوں کے لیے کیا کیا کر رہی ہوں اور میرے بچوں کو مجھے میرا احساس نہیں ہے نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جو ہے نا امتحان لے رہا ہے، کسی کو دے کے، کسی سے لے کے، کسی کو دکھ دے کے، کسی کو سکھ دے کے، اور اس امتحان میں، اس امتحان کو دیتے ہوئے ہنستے مسکراتے رہنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ ایک عورت کہہ رہی تھی میرے شوہر کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، وہ مصروف بہت رہتا ہے، ہے نا، تو اس کا گلا۔ اور ایک عورت کہہ رہی تھی شوہر چونکہ یہاں نہیں ہوتے اور یہ بچوں نے مجھے ختم کر دیا، اس کا گلا۔ اور تیسری عورت کی گاڑی بہت خراب رہتی ہے، چوتھی عورت جو ہے اس کی میاں کی جاب ہی چھوٹ گئی ہے، پانچویں جو ہے اس کو ہر دن گھر ہی موو کرنا پڑتا ہے، ہے نا۔ تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو ہم دل سے لگا لیں، یہ تو زندگی کے نشیب و فراز ہیں، ایسا تو ہوگا۔ یہ جو راستے جب آپ سفر طے کرتے ہیں تو راستے میں آتا ہے نا، کبھی جو ہے وہ سنسان علاقہ ہوتا ہے، کبھی آباد ہوتا ہے، کبھی گاڑی رکتی ہے، کبھی چلتی ہے، تو یہ سب آئے گا، کبھی سبزہ ہوگا اور کبھی خشکی بھی آئے گی، اور اس میں ہنستے مسکراتے سفر طے کرنا، یہ ہے زندگی کا راز۔ کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی اور اپنے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنانے کی، اتنی ٹینشن لیں کہ لوگوں کو شوگر ہو جائے، اتنی ٹینشن لیں کہ بی پی ہائی ہو رہا ہے اور جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، جو یعنی خام خواہ وہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کو اپنے دل پر مت لیا کریں، اتنا زیادہ پریشان مت ہوا کریں۔ اللہ کے لیے جینا مجھے اور آپ کو سب کو آنا چاہیے، اور قرآن جب پڑھیں تو ہمیں سکون ملنا چاہیے۔ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا اتنا ہی ظرف ہوتا ہے، وہ اس سے بڑھ کر دے نہیں سکتا۔ بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کو وہ ابھی آپ کا مقام پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ تو ماں ہیں، جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے، یا آپ باپ ہیں اور آپ کا کتنا مقام ہے۔ وہ چھوٹے ہیں، وہ بچے ہیں۔ آپ سوچیں ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت، احترام اور قدر کب ہوئی، جب خود ماں باپ بنے تو احساس ہوتا ہے کہ ہائے ہم نے اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہ کی جو کرنی چاہیے تھی، ہم اپنے ماں باپ کی آواز پر کان کیوں نہیں دھرتے تھے، جب امی کہتی تھی تو یہ کام کیوں نہیں سیکھتے تھے، ہے نا۔ آج ہم اداس ہوتے ہیں نا، تو بچے ہیں، یہ بچے ہیں، ان بچوں کو ہمیں معاف کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت، نرمی اور شفقت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اور ہدایت زبردستی نہیں دی جا سکتی. رسول اللہ، میں کل بھی آج بھی سوچ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب جو تھے، آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، آپ ان کو ہدایت نہ دے سکے. ساری زندگی انہوں نے ان کی کفالت کی، خدمت کی، سرپرستی کی، اور بیٹے کو چھوڑا نہیں جو یتیم تھا، بھتیجا جو تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، قرآن میں آیتیں نازل ہو گئیں کہ یعنی زبردستی جو ہے نا وہ ہدایت نہیں دی جا سکتی، کیا تم ان کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ہے نا. تو ہم ضرور نیکیوں کے لیے پرموٹ کریں، ان کو ترغیب دلائیں، لیکن اپنے آپ کو ہلکان نہ کر لیں، پریشان نہ ہو جائیں. تو اپنی ایک اچھی پلاننگ کریں، اور جو ہے وہ اس بات پر سوچیں کہ انشاءاللہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ میں جو کچھ بھی کرتی ہوں میرے رب کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور خدا کی قسم، یہ جو بات ہے نا کہ مجھے اپنے رب سے چاہیے، یہ وہ کلید ہے، یہ کامیابی کی وہ سیڑھی ہے، یہ بلندیوں پر جانے کی وہ نشانی ہے جو پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا راستہ ہے. جس کی سمجھ میں یہ آ گیا، اس کی جو ہے وہ ساری بیماریاں ختم ہو گئی، نہ کوئی پھر ڈپریشن ہے، کسی بھی بات کا پھر وہ کوئی اثر نہیں لیتا. کہ تین بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور چوتھی بیٹی بھی پیدا ہو گئی تو اب گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ بیٹا پیدا نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی دین تھی. آپ اب پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کا رب دیکھ رہا ہے نا. جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈالا تھا، اللہ تو تب بھی دیکھ رہا تھا. جب اس کو اٹھا کر محل میں پہنچایا تھا، اللہ تو تب بھی دیکھ رہا تھا. جب حضرت آسیہ فرعون کے گھر میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ رب ابنی عندک بیتن فی الجنہ، کہ اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے، فرعون کے محل میں اس کا جو دل نہیں لگ رہا تھا، اور کیوں نہیں لگ رہا تھا، اس کی حرام کاری میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، وہ اتنی مجبور تھی، لیکن وہ اللہ سے آخرت کے گھر کی اور جنت کی جو دعا کر رہی تھی، اللہ تو وہ بھی دیکھ رہا تھا. اللہ آپ کو بھی دیکھتا ہے. سورت مجادلہ کی عورت کی جو بات، جس کا رسول اللہ جواب نہ دے سکے، آسمان سے نہیں نازل ہو گئی، ساتوں آسمان کے اوپر ان کی شکایت سن لی گئی. تو آپ کی جو بھی شکایتیں ہیں، آپ کی جو بھی پریشانیاں، دل کو بڑا کریں، جینا سیکھیں. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے، ایسے جیا کرو کہ کریں لوگ آرزو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں تھا جو مسکراتا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بڑھ کر مسکرانے والا اور کسی کو نہیں دیکھا. ان کے کم غم تھے، ان کے پاس تو غموں کے پہاڑ تھے پہاڑ. میرے اور آپ کے پاس تو چٹانیں چھوڑ پتھر بھی نہیں ہیں، اور میں اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیل اللہ. اور اصل بات کیا ہے؟ کہ سچا ایمان اور آخرت پر یقین. اور حقیقت یہ ہے، یہ دنیا کے غم کوئی غم نہیں ہے، بالکل کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں. یہ میرا اور آپ کا ظرف بہت چھوٹا ہے، برتن بہت چھوٹا ہے، اس برتن کو بڑا کریں. جینا جئیں اور جینے دیں. جین حوصلہ، جہاں جائیں حوصلہ اور بہار، لوگوں کو ایک امید، ایک یقین، ایک روشنی کی کرن نظر آنی چاہیے. اور آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے گی؟ میرے پاس کہاں سے آئے گی؟ ایمان دیتا ہے، یہ قرآن دیتا ہے نا. تو کیوں ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم مایوس ہوتے ہیں؟ کیوں قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم روتے ہیں؟ کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتی قرآن کیوں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور پھر کیوں ہم بے عمل ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی، دوست، اگر وہ ترجیح دیں. ان استحبوا، ویسے تو یہ تھا نا کہ اگر وہ محبت کریں، یہاں پہ ترجیح دینے کا ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ ساتھ میں علی سین تا بھی آیا ہوا ہے، کہ وہ مانگ رہے ہیں ان کی محبت، وہ ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ اپنے باپوں اور بھائیوں کو رفیق بنا رہے ہیں، جبکہ وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں. یعنی استحب الکفر علی الایمان، کہ ان کے باپ، ان کے بھائی، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، ان کو ایمان محبوب نہیں ہے. ان کو محبوب ہے تو کیا ہے؟ ان کو محبوب ہے کفر، محبوب ہے شرک، محبوب ہے. پھر فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تم میں سے ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. تم میں سے جس نے بھی ان کو رفیق بنایا تو وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہیں. آپ سوچئے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہجرت اور جہاد یہ بڑا افضل عمل ہے، اور جب حد سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہ ان رشتوں سے تو انسان ہجرت اور جہاد کو چھوڑ دیتا ہے. تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ، آپ سوچیں باپ کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ بھائیوں کا ذکر کیا، تو مقصود یہ ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے باپ دادا اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ دوست نہیں بنانا اگر وہ لوگ کفر کو جو ہے وہ ایمان کے مقابلے میں عزیز سمجھتے ہیں. ایسے لوگ نافرمان ہیں. اور جو کوئی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور یہ اہم بات ہے کہ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، بچوں کے حقوق ہیں، شوہر کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، اور بھی جو بھی سارے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں سے جو تعلقات کو مضبوط کرنا اور صلہ رحمی اور اچھا سلوک کرنا، ان ہدایات سے قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں. لیکن ہر تعلق کی ایک حد ہے، اور اس میں ہر تعلق خواہ ماں باپ کا ہو، اولاد کا ہو، حقیقی بہن بھائی کا ہو، اگر وہ تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے عزیز ہو جائے، کہ ایک طرف اللہ کی محبت ہے ایک طرف یہ رشتہ داری کی محبت ہے، یہ دو آپس میں ٹکرا جائیں، تو اس وقت اہل ایمان کو سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ زیادہ عزیز ہے یا یہ رشتے، رسول زیادہ عزیز ہے یا یہ رشتے. اور اگر یہ رشتے داریاں اللہ اور اللہ کے رسول سے، ان کی محبت سے، ان کی اطاعت سے ٹکرا جائیں، دونوں آپس میں آمنے سامنے آ جائیں، تو اس وقت جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ان سارے تعلقات کو جو ہے وہ توڑ دینا ہے، ان سے قطع تعلق کرنا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو آیتیں ابھی پڑھی ہیں، یہ یہاں تک پچھلی پانچ آیتیں، اس میں ہمیں پہلی چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ عمل کی روح ہے. دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ جس کے ساتھ اچھا عمل نہ ہو. اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ جو اعمال کیے جائیں وہ رب کی رضا کے لیے کیے جائیں، جو کچھ بھی کیا جائے اللہ کے راستے میں کیا جائے. اور ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے جو ہمیں انہی آیتوں سے، وہ کیا ہے کہ دنیا میں انسان جیسے یہ رشتے ہیں، یہ ناطے ہیں، یہ دولت ہے، یہ مال ہے، یہ دنیا میں سب ختم ہو جائیں گے، ہے نا. آخرت میں جو کام آئیں گی چیزیں وہ کیا ہیں کہ وہ لوگ جو کہ رب کی رضا کے لیے کام کریں گے اور جن کو جنت ملے گی، ورنہ پھر کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہاں پر جو اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس آیت کے نتیجے میں، کہ رشتہ داری اور دوستی کا جو تعلق ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، کہ کفر پر ایمان کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی اور جتنے بھی ہمارے مہاجر تھے اور جتنے بھی ہمارے مکہ میں ایمان لانے والے لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ہے نا، بدر میں، احد میں اور پورا مکی دور جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر پر ایمان کو ترجیح دی. اور اس سلسلے میں آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَأُولَٰئِكَهُمُ الظَّالِمُونَ، کہ اگر تم میں سے کوئی اس کو اپنا ولی بنائے گا تو یہی لوگ جو ہیں پھر ظالم ہیں. جیسے کل ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے کام اتنے ہیں اور دوسروں کی مجھے میرے ذمہ خدمت اتنی ہے کہ اب میں کلاس کو جاری نہیں رکھ سکتی. ایک اور بہن کا فون آیا، وہ کہنے لگی کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں جاب شروع کر دوں، جبکہ ان کے جوان بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب میرے حالات ایسے ہیں کہ مجھے کرنی چاہیے جاب نا. تو میں یہ نہیں کہتی، ہمیں ضرور اپنا سب کو صحیح سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہ آپ سوچیں کہ آپ کے ماشاءاللہ 10 پارے جو ہے وہ ہونے کو ہیں، اور اس کے بعد یہ قرآن جو آپ پڑھ رہی ہیں، آپ پھر کب دوبارہ پڑھیں گی؟ کب زندگی آپ کے پاس یہ ہے کوئی پرمنٹ کے زندگی آپ کے ساتھ وفا کرے گی؟ کبھی پریگنینسی ہے، کبھی بچے کی پیدائش ہے، کبھی بچے کو اسکول چھوڑنا ہے، کبھی لینا ہے. اور چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا تو مائیں سمجھتی ہیں ہم بڑی مشکل میں ہیں، जब मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे तो एक माँ कहने लगी, जिसके बड़े बड़े बच्चे थे, वो कहने लगी, ये न्यूयॉर्क की बात है, कहने लगी ये आपके बेस्ट दिन है जो आप गुजार रही हैं। बड़े बच्चों के मसाइल और परेशानियां ऐसी हैं जो कलेजे को खा जाती हैं। वो इतने ज्यादा हैं मसाइल उनके कि छोटे बच्चों को तो जब चाह सुला दिया, उठा दिया, जो था वो खिला दिया, जो चाह पहना दिया। जूं जूं ये बड़े होते जाते हैं तो ऐसे होते हैं कि दिल दिमाग सब कुछ ये खा जाते हैं, ले लेते हैं कि इंसान फिर कहीं का नहीं रहता। तो जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं उतने मसाइल भी बड़े होते चले जाते हैं, तो और ज्यादा इंसान मुश्किलात में जो है वो गिरता चला जाता है। तो असल बात क्या है कि हम में से हर शख्स जो है वो आजमाइश में से गुजर रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, आप जिस भी आजमाइश से गुजर रहे हैं, आप एक बात याद रखिएगा कि आपने उस सोबते सवाले का, उस कुरान का, उन क्लासेस का, उन चीजों का सिलसिला कभी मुनकते नहीं करना जिससे जो है वो ईमान मिलता है, जिससे आखिरत की याद ताजा होती है, जिससे आपकी आखिरत की तैयारी होती है। दिन गुजर ही जाते हैं, अच्छे भले बुरे जैसे भी दिन है वो गुजर ही जाते हैं। अगर आप जो है वो पहुंच नहीं सकती तो ऑनलाइन की आपके पास फैसिलिटी जो है मौजूद है, और हमें साथ में बैठकर अपना जायजा लेना चाहिए, है ना। हम सबसे पहले जो हम एक अच्छा काम कर रहे होते हैं उसी की तरफ नजर क्यों जाती है। यानी मेरे अगर घर के जो भी हालात हैं, तो जॉब जब हो रही होती है, जॉब को नहीं हम छोड़ते कि बच्चों को लेना है छोड़ना है, बच्चों का हिफ्स है या बच्चों के जो मसाइल हैं, हम उसमें अपनी जॉब को नहीं छोड़ते। हम कहते हैं ये जरूरी है, ये मेरी मजबूरी है ना। और आप हमें अपनी उन मजबूरियों का भी जायजा लेना चाहिए जिसमें सारे लोग मशीनरी बनकर जॉब कर रहे हैं, जिससे हमारा फैमिली सिस्टम जो है मुतासिर हो रहा है ना। तो पहले भी 7 8 6 जो बच्चे होते थे, एक बंदा कमाता था, इंडिया पाकिस्तान के हालात देखे, सारे खाते थे, कनात की जिंदगी थी, कनात गिना था लोगों के दिलों में। और अब क्या है कि ये जो पीयर प्रेशर और स्टेटस और मयारी जिंदगी को बुलंद करना, ये इतना ज्यादा है कि इस पर हम में से सब लोग जो है अपने मयारी जिंदगी को बुलंद करने की दौड़ में जब आगे निकल रहे हैं, तो ईमान जो है उसकी हमें कोई परवाह नहीं है। अगर फिक्र है तो दुनिया की और उसके दौलत की फिक्र है ना। तो यहाँ पर भी इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ, अगर वो ईमान को कुफर पर तरजीह दें तो में से जो इनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। फिर आगे मजीद इसकी जो है वो कैटेगरी की है, अल्लाह ताला ने कहा कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा। क्या फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, नंबर 1 चीज क्या है, इन कान आबाउकुम, कि अगर तुम्हारे जो है वो बाप। नंबर 2 क्या है, वो अब ना हुकुम, और अगर तुम्हारी जो है वो बेटे यानी तुम्हारी औलाद। वह इखवान हुकुम, और तुम्हारे भाई। वह अजवाज हुकुम, और तुम्हारी बीवियां। वह अशीरा हुकुम, और तुम्हारे रिश्तेदार अजीज व अकारिब। वह अम्बालू, और वो माल एक तरफ तुमूहा जो तुमने कमाए हैं, वो माल जो तुमने हासिल कर लिए हैं। और 7वीं चीज क्या है, व तिजारतुन, और तुम्हारे वो कारोबार, तख्शौना कसादहा, जिनके नुकसान का तुम्हें खौफ है, जिनके मान पड़ जाने का तुम्हें खौफ है। और 8वीं चीज क्या है, वह मसाकिनु, और तुम्हारे वो घर, तरदउनहा, जो तुमको पसंद है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिह, जो तुमको ज्यादा पसंद है। अहब्बू था ना, अहब्बा, जो तुमको ज्यादा पसंद है। इलेकुम यानी तुम उनको ज्यादा महबूब समझते हो, तुम्हें उनसे ज्यादा प्यार है, इन 8 चीजों से ज्यादा प्यार है, बनिस्बत किसके, मिनल्लाहि व रसूल ही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले में। तीसरी चीज क्या है, वह जिहादिन फी सबील ही, और इसकी राह में जिहाद से, यानी अल्लाह की राह में जिहाद और रसूल और अल्लाह की निस्बत, ये जो 8 चीजें हैं ये तुम्हें ज्यादा अजीज हैं। फतरब्बसू, तो इंतजार करो, तो इंतजार करो किस चीज का, हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रे, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। आप देखिए ये सूरत तौबा जो है ये क्या कह रही है कि माँ बाप بھائی بہن، اولاد، بیوی، مال، جائیداد، اگر ان کی محبت، اگر ان کا عشق، اگر ان سے تعلق، اگر ان کی مصروفیت، اگر انہی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے اور جہاد کو بھی چھوڑ دیا، ہجرت کو چھوڑ دیا، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ حکم دے دیا گیا. آپ سوچیں ان آیتوں کا انداز کیا ہے. کل اے محمد کہہ دیجئے، یہ آرڈر کا صیغہ ہے. اور آپ سوچئے یہ جو ہے کہ یہ جو 8 چیزیں یہاں پر گنوائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پر یہ گنوائی ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاؤں کی زنجیر بنتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، جب بھی آپ کو نیکی کا کام کرنا چاہتی ہیں، آپ صدقہ کرنا چاہتی ہیں، آپ سوچتی ہیں کہ میں جو ہے وہ قرآن کو سیکھ لوں، آپ سوچتی ہیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں، آپ سوچتی ہیں نہیں مجھے اب پورا مکمل پردہ کرنا چاہیے، ہے نا، آپ سوچتی ہیں مجھے کچھ گھڑیاں اللہ کے راستے میں نکالنی چاہیے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فوراً پاؤں کی جو ہے وہ زنجیر بن جاتی ہیں. تو یہاں پہ فیصلہ کن انداز اختیار کیا گیا ہے، تمام محبوب چیزوں کو ایک ایک کر کے گنوایا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، اگر 8 ہے نا، 8ٹھوں کی 8ٹھوں، یا 1 یا 2 یا 3 یا 4، یعنی ہم میں سے ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر پاتی، قرآن نہیں سیکھ پاتی. مثلا اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے گھر ہیں، جتنی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان گھروں کی، اتنے بڑوں کی، اور انہی کی صفائی، انہی کی ڈیکوریشن، انہی کی سجاوٹ میں اتنے مصروف ہیں کہ قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ہے، قرآن کی کلاس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہے نا، نیکی کے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، بعض وہ کہتے ہیں ہمیں گھروں سے نکلنا ہی پسند نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے محبوب رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کے سامنے دو بالکل متضاد مطالبے آتے ہیں، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا مطالبہ ہے، دوسری طرف ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی محبت کا مطالبہ ہے. اور آدمی کیا کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطالبے کو نظر انداز کر کے جو ان چیزوں 8ٹھوں چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی جو مطالبہ ہے اس کو ترجیح دے دے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ان کو محبوب رکھتا ہے. اس کے برعکس ان کو کیا کرنا تھا، 8ٹھوں چیزوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے مطالبے کو مقدم کرنا تھا. اور آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ مثال دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ جو ہے وہ کیا کہا، کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی ذات کے سوا سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی ذات سے میں نمبر 1 محبت کرتا ہوں اور پھر آپ سے محبت کرتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں نا ان سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی ذات سے بڑھ کر نہیں. بڑا بلاغ بولا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی ذات سے بھی بڑھ کرنا چاہنے لگو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر صدیاں نہیں بیتی میری بہنوں، سال نہیں بیتے، مہینے نہیں گزرے، بہت سے دن نہیں گزرے کہ اچھا مجھے سوچنے تو دیں ذرا، اچھا ذرا مشورہ تو کرنے دیں. انہوں نے ایسے کچھ نہیں کیا، اگلے ہی لمحے کہنے لگے، اگلے ہی لمحے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے 2-4 دن پہلے ایک عورت کا فون آیا اور ساتھ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس وقت نہ چائے پی رہی ہوں، کہہ رہی تھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں چائے پیوں اور ساتھ میں فون پر بات کروں نا، ہے نا، ورنہ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ کسی سے ریلیکس ہوتا ہو بات کر کے، اس کو ایک سکون ملتا ہے، ساتھ ساتھ چائے، مطلب وہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے نا، بعض اوقات انسان کے بات بھی کرے اور چائے پی رہا ہے، کچھ بھی وہ کر رہا ہے اپنا مشغلہ جو بھی اس کو پسند ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں مجھے بھی پسند ہیں اور آپ کو بھی پسند ہے نا، کہ گھروں میں دیر تک، گھر بڑے اچھے لگتے ہیں جب بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر پھول لگے ہوتے ہیں، ان کی ڈیکوریشن، ان کی صفائیاں، چادروں کا تبدیل کرنا. میں یہ نہیں کہتی گھروں کو ہم گندا رکھیں، میں یہ نہیں کہتی گھروں کو ہم صاف نہ رکھیں، یا ان کے اندر کوئی پھول نہ لگائیں، لیکن وہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ گلدستے روز تبدیل ہوئے تھے کہ نہیں، ہے نا. اور بعض کہتے ہیں ہماری روٹین ہے کہ ہم ویکلی چادریں تبدیل کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، میں اس وقت تک قرآن کو پڑھ نہیں سکتی جب تک کہ پورے گھر کی صفائی نہ ہو، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب صفائی مکمل ہوتی ہے پھر میں اتنی تھک جاتی ہوں، پھر میں بالکل قرآن کا ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکتی، ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں ایسے گھر کو چھوڑ کر نہیں کلاس کے لیے نکل سکتی نا، اور اگر کسی پارٹی یا کوئی اور بلاوا ہو تو پھر ہم اسی گھر کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. اور بہت سے کام ہوتے ہیں جب ہم اس گھر کو چھوڑتے ہیں، جب قرآن کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں ہم نہیں نکل سکتے، مجھے اچھا نہیں لگتا اتنا نکلنا، ہے نا. تو دنیا کے کاموں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آپ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ باہر کے ممالک میں آئے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، جس نے گاڑی ویسے نہیں سیکھی نا، بچوں کے لیے اس نے ضرور سیکھ لی. بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، بچوں کو لائبریری لے کے جانا ہے، بچوں کو مال لے کے جانا ہے. اب میں کہاں لوگوں کی منتیں کرتی رہا کروں، ہے نا. ہم نے اپنے بچوں کے لیے گاڑی چلانی سیکھی، ہم نے کہا کہ وہ اسکول جاتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، ہم نے انگلش سیکھی، ہے نا. اور ہم نے جو ہے، ہم کبھی نکلتے نہیں تھے، ہم اپنے بچوں کے لیے گھر سے ہم نے نکلنا جو ہے اس کی ہمت کی. تو ہم کیا کیا نہیں کر رہے، دن رات دیوانہ وار بھاگ رہے ہیں نا، کولو کے بیلوں کی طرح. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ جو کچھ بھی میری اور آپ کی مصروفیت ہے، جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں، اگر اس میں میرے اور آپ کے دامن میں یہ آٹھوں جو یہاں پہ رشتے اور محبوب چیزیں جن کا اللہ نے فہرست بنوائی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، اس سے میرا اور آپ کا دامن خالی ہے اور اس میں کمی ہے، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اعلان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ فیصلے سے مراد اللہ کا عذاب ہے، کہ دنیا کے تعلقات پر اگر اخروی تعلقات کو قربان کر کے انہوں نے ہجرت نہ کی، ہے نا، تو ان پر دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت کا عذاب تو یقینی ہے. اسی طرح جو ہے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد نہ کیا، ایک تو ہے نا تلوار سے جہاد کرنا، وہ بھی اہم ہے، لیکن یہ کہ گناہوں سے جہاد کرنا، برائیوں سے جہاد کرنا، شیطان سے جہاد کرنا، علم سیکھنا، اور بہت بڑا جہاد ہے کہ اس وقت جو ہے ہم زمانہ جاہلیت سے نکل کر اسلام کی طرف آئیں، علم سیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن میں سے گزرے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پھر اللہ کا جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا، اللہ کا عذاب آئے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ اس عذاب کی دنیا میں بھی جو ہے وہ مختلف شکلیں ہیں، اور پھر آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اور اس میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں سے بہت سی بہنیں ہیں اور وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں جو ہیں وہ مصروف ہیں، اور ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اس سے بھی مراد کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، ہمیں صرف اپنے رشتہ داروں کی فکر نہیں کرنی. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا میری خیر ہے، اپنی کتنی بھی خیر صحیح لیکن آخرت کو دو پہ تو نہیں لگانا چاہیے نا، کہ اگر بچوں کی خاطر ہم سب کچھ کرتے ہیں تو قرآن کی کلاس جو اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا، تاکہ ہمیں قرآن آئے گا تو ہم بچوں کی بہترین تربیت کریں گے، ہمارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ہوگا اور ان کی محبت ہوگی، ان کی اطاعت ہوگی، تو ہم اپنے بچوں کو ٹرانسفر کریں گے نا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں، یہ جتنی آٹھ رشتے ہیں یہ ضروری ہیں، ان کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں ہے، یہ ضروری ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد میں ان کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر یہ رکاوٹ بنے تو پھر یہ سخت ناپسندیدہ ہیں، پھر ان کے ساتھ ہم جو بھی معاملہ کر رہے ہیں نا، ان رشتوں کے ساتھ، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ پھر ہمیں جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. اور آپ نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ایک فہرست گنوائی ہے ان رشتوں کی، اس میں سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے تو وہ کیا ہے باپ کا، ہے نا، جس میں باپ، دادا، ماں باپ دونوں آتے ہیں، ہے نا، والدین دونوں آ جاتے ہیں، کیونکہ آنکھ کھولتے ہی والدین سے سب سے زیادہ انسان کا تعلق ہوتا ہے. اچھا، پھر دوسرا جس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ والدین ہمیشہ اولاد کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو جو چیز جتنی محبوب ہے نا اسی ترتیب سے اس کا یہاں پہ ذکر ہے. پھر بہن بھائی آتے ہیں, ہے نا, صرف اخوان سے مراد کیا ہے, بہن بھائی اس میں آتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ, کیونکہ پھر شادی ہو جاتی ہے, ہے نا, اور پھر زوج, پھر ایک خاندان بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کنبہ, وہ قبیلہ, وہ خاندان. پھر اس کے ساتھ ہی کیا ہے کہ کمائی, مال, بزنس. پھر اس کے ساتھ ہی تجارت, مال کا الگ ذکر ہے, تجارت کا الگ ذکر ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ بہت اہم ہیں, یعنی عام پیسہ بھی اور کسی کا جو بھی بزنس ہے, وہ کاروبار کرنے والا ہے یا وہ جاب کرنے والا ہے, فیکٹری کا مالک ہے یا وہ مزدوری کرنے والا ہے. اور کاروبار کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا, اور تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے, غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا, ہے نا. اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی مساکن کا ذکر بھی کر دیا. مساکن آپ دیکھ لیں کہ مساکن کیا ہیں, وہ گھر جس میں انسان سردی گرمی میں جو ہے وہ عزت اور آبرو کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو تعمیر کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اور گھروں کی بڑی محبت ہوتی ہے. عورتیں اس بات پہ بہت روتی ہیں کہ میرا اب تک اپنا گھر نہیں ہے, اور وہ لوگ جو باہر ہیں ان کبھی اسلام آباد کے گھر کو یاد کرتے ہیں, کبھی کراچی, کبھی کشمیر, کبھی لاہور, اور کہتے ہیں اتنا بڑا گھر تھا, یہ یہ سہولتیں تھیں, اور ہم یہاں پہ آ گئے اور دھکے کھا رہے اور رول رہے ہیں نا. تو آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا ذکر کرتا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں, بت ہیں. جب تک ان بتوں کو اللہ کی محبت میں توڑ نہیں دیں گے, ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے. یہ سارے جو ہیں یہ زنجیریں ہیں, ہے نا, کیونکہ انہی رشتوں میں حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کیسے ان کو ہم خوش کریں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سن لے آئے. تو دراصل سوچنا ہے کہ کفر اور ایمان دونوں کی کشتی پر بیک وقت ہم سوار نہیں ہو سکتے. اور جو لوگ کفر اور ایمان کی کشتی میں سوار ہیں نا, پیچھے سے بات چل رہی ہے شرک کی اور ایمان کی, ہے نا. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ کفر اور شرک کو چھوڑنا پڑے گا اور ایمان کو قبول کرنا پڑے گا, اور یہ امان ایمان کے تقاضے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ نہیں کرتا اور نہیں کیا کرتا. تو اس سے ہماری سمجھ میں جو بات آتی ہے اور عمل کے لیے جو اصول نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری, ہے نا. اور ہمارے لیے عمل کے لیے کیا اصول نکلتا ہے, یہ فکر ہماری ریت نہیں کیا کھویا ہے کیا پائیں گے, یہ فکر ہماری ریت نہیں کیا کھویا ہے کیا پائیں گے, یہ عشق ہے کاروبار نہیں کیوں سود و زیاں کی بات کریں, کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے, ہے نا. ہم نے تو عشق کیا ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور دین اسلام سے, تو اس کے راستے میں جو بھی روڑے ہیں, جو بھی رکاوٹیں ہیں, جو بھی پریشانیاں ہیں, ان کو ہمیں ٹھوک کر مار کر جو ہے نا وہ توڑ دینا چاہیے, ان کو ٹھوک کر مار کر زنجیروں کو الگ کر دینا چاہیے, ہے نا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قربانیاں کرنی پڑیں گی, اس کے بغیر میں راضی نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر میں فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیا کرتا. تو وہ فاسق ہیں جو ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی کوئی بھی فکر نہیں ہوتی. تو میری اور آپ کی جو بھی مجبوریاں, جو بھی پریشانیاں اور جو بھی مسائل ہیں, ان کو ایک ترازو میں رکھیں اور دوسرے ترازو میں دیکھیں کہ میری اور آپ کی اطاعت اور ایمان کا کیا حال ہے, ہے نا. اور ساتھ ہی یہ سوچیں کہ زندگی کتنی ہے, میں پتہ نہیں کتنے دن ہوں نا. اور قرآن اور حدیث جو میرا اور آپ کا سلیبس ہے, میں نے فاتح سے لے کر سورۃ فاتح سے لے کر الناس تک اس کو مکمل پڑھنا تھا, سمجھنا تھا, اور میری اب تک یہ میں نے اس میں سے گزری نہیں ہوں, تو میں اور آپ اللہ کو پھر کیا جواب دیں گے نا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.